غم صاحب جو جدید طرز زندگی ہے اس نے ہمیں بہت سی آسائشیں دی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، لیکن اس کا ایک نیگیٹو بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ بہت سے دماغی مسائل بھی آج کی جدید طرز زندگی نے پیدا کیے ہیں، اس میں ڈپریشن ہے، اس میں اور چیزیں ہیں جو اس سے متعلق ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اینٹی ڈپریسنٹس اور اس طرح کی جو ٹرینکولائزرز اور دوائیاں ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں قرآنک گائیڈنس کو دیکھوں تو سورہ رات کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 کے اندر ایک ویریلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹ فائنڈ پیس. تو اس آیت کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے کہ قرآن اور خدا کی ہمیں کیا گائیڈنس ہمیں مل سکتی ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو؟
یہ تین الگ الگ باتیں. پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے نے ہمیں بڑی آسائشیں دی ہیں لیکن کچھ ذہنی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دی ہیں. تو اس اصول کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا پرفیکشن کے قاعدے پر نہیں بنائی گئی. اس میں جب آپ کسی خیر کو تلاش کریں گے، کوئی بہتری پیدا کریں گے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ بنائی اسی اصول پر گئی ہے. آپ دیکھیے کہ صنعتی انقلاب نے ایک دنیا تبدیل کر کے رکھی، علم کی معیشت وجود میں آ گئی، یعنی ہمیں بے شمار آسائشیں ملیں، لیکن اس کے ساتھ گلوبل وارمنگ کا تحفہ بھی آ گیا. ہم نے بڑے بڑے کارخانے قائم کیے تو اس کے نتیجے میں انڈسٹریل ویسٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا. ہم نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تو اس کے نتیجے میں امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہو گئے. تو یہ درحقیقت اس دنیا میں جو اللہ کا قائم کردہ نظم ہے اس میں یہ چیز موجود ہے. انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو جہاں وہ کوئی آسائش پیدا کرتا ہے، بہتری کا کوئی موقع پیدا کرتا ہے، وہیں پھر وہ اس کے حل بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ چلنا چاہیے. یعنی ایک طرف آپ اگر اپنے لیے بہتری کے مواقع پیدا کریں تو پہلے دن سے اس بات کا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ یہ معاملہ سموتھ نہیں چلے گا، اس میں کہیں نہ کہیں پرابلمس، مسائل پیدا ہوں گے، ہمیں ان کا کیا حل کرنا ہے. یعنی برے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں. آپ جب نیا تالا ایجاد کرتے ہیں تو چور بھی بیٹھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا. تو اس لیے جب آپ کوئی اچھا کام کریں یا انسانیت کی بھلائی کا کوئی کام کریں، آپ کوئی گاڑی ایجاد کر رہے ہیں، کوئی جہاز ایجاد کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فضا میں کیا صورتحال پیدا ہوگی، ماحول میں کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے، ان کے علاج کو سوچنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا. مغربی ملکوں میں یا جن ملکوں میں یہ انڈسٹریل ریولوشن پہلے آیا، وہاں کافی حد تک ایسے محکمے وجود میں آ گئے، ایسی تنظیمیں وجود میں آ گئیں کہ جو ان چیزوں کا جائزہ لیتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا عام طور پر. یعنی میں 10 سال کے قریب ملیشیا میں رہا، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوالالمپور میں یہ جو اس وقت ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے رقبے پر بھی اگر کہیں گھاس لگی ہوئی ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس گھاس کو ختم کر کے یہاں کوئی عمارت بنانا یا کوئی دکان کھڑی کرنا پیش نظر ہے، تو ایک طوفان آ جاتا تھا. یعنی سوسائٹی رد عمل ظاہر کرتی تھی کہ یہ معاملہ صرف اس چند گز کے ٹکڑے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ اصل میں ایک شہر کو اس کے پھیپھڑوں سے محروم کر رہے ہیں، اس کے لنگ سے محروم کر رہے ہیں. تو یہ احساس اگر آپ پیدا کرتے ہیں، یہ شعور پیدا کرتے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ آسائش اپنی جگہ، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ دوسرا پہلو بھی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. تیسری چیز جو قرآن کی آیت آپ نے فرمائی ہے، تو ایک تو اصولی بات ہے، اس کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انسان خدا کو یاد رکھتا ہے اور اس کے ذہن پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اس کائنات کا نظم اس کے ہاتھ میں ہے، میرے طرف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، تو اس پر وہ ایمان رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے، بہت سی مایوسیوں سے بھی انسان بچا رہتا ہے. اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. آیت تو یہ بتائیے، آیت میں ذکر اللہ سے مراد قرآن ہے وہاں پہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دلوں کو سچی تسکین اللہ کی اس کتاب سے حاصل ہوتی ہے، یہ خدا کی یاد دہانی ہے. یعنی انسان کے اندر جو انتشار فکر پیدا ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں اضطرابات کے وہ حوالے ہو جاتا ہے اور دین، اخلاق، زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں، ما بعد طبیعتی حقائق کے بارے میں کسی واضح جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں رہتا، یہ خدا کی یاد دہانی ہے جو انسان کو ٹھیک جگہ کھڑا کرتی ہے. تو یہ باتیں ہیں جو میں اس میں
اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے جو میں سمجھاؤں بات، کہ کوئی ایسے صاحب جن کو کوئی نفسیاتی یا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی پرابلم ہو تو دوائی کے ساتھ وہ اگر قرآن کی طرف بھی رجوع کرے تو افاقہ ہوگا. کیا میری بات ٹھیک ہے؟
تینوں باتیں کہیے. یعنی ان کو دوا بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. جب مجھے سر درد ہوتا ہے تو میں دوا کرتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اسی طریقے سے جو اور دنیا میں معاملات ہیں ان میں بھی آخر ہم تدبیر کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے دست بدعا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے علاقے کی سڑک بن جائے. بجری کوٹتے ہیں, لوگوں کو لاتے ہیں, اس کے بعد آگے کہیں سڑک بنانے کا کام کرتے ہیں تبھی بنتی ہے. تو اس وجہ سے علاج ہے, معالجہ ہے, تدبیر ہے, وہ اللہ کا حکم ہے, وہ آپ کو کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ قرآن کی طرف رجوع وہ ہر حال میں ہونا چاہیے, اور اگر آپ کسی ذہنی یا قلبی انتشار میں مبتلا ہیں تو سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے کہ جس میں خدا ہم کلام ہوتا ہے. ایک واحد چیز وہی ہے جس میں ہم براہ راست اپنے پروردگار کی بات سنتے ہیں, تو اس کے اثرات ہمارے فکر پر بھی ہوتے ہیں, ہمارے ذہن پر بھی ہوتے ہیں, ہمارے خیال پر بھی ہوتے ہیں, اور ہماری مجموعی شخصیت میں توازن پیدا کرنے کا کام بھی اس کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق بھی اسی سے پیدا ہو سکتا ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دست بدعا ہونا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں. آپ اگر کبھی کوئی دعوات کی کتاب حدیث کے کسی باب میں سے نکال لیں یا کوئی دعاؤں کی کتابیں الگ سے ہیں انہیں کو دیکھیں, تو غم میں, حزن میں, بیماری میں, تکلیف میں, بڑھاپے میں جو صورتحال پیش آتی ہے اور انسان کو جو ذہنی قلبی معاملات درپیش ہوتے ہیں, اس میں حضور نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کمنٹ ڈال دیں گی. تو وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ بندہ اور کہاں جائے گا. یعنی ایک عاجز بندہ اپنے پروردگاری کے حضور میں کھڑا ہوگا. تو میرے نزدیک یہ تینوں کام ہر حال میں کرنے چاہیے.